السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسے کہ اعلان بھی ہوا ہے، 14 اگست کی مناسبت سے چند گزارشات ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اصل میں اس بیان کا جو بھی محرک ہے وہ اس طرح سے بنا کہ جب بھی آپ کے سامنے بھی یہ باتیں آتی ہیں، جب بھی 14 اگست آتی ہے، یوم آزادی کا معاملہ آتا ہے، تو کچھ سیکولر عناصر وہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے اور اس کی جو بھی بنیادیں ہیں، اس کے جو بھی مقاصد تھے ہمارے بزرگوں کے نزدیک، اس حوالے سے بڑی ایک مخالفانہ مہم کا ایک انداز ہے کہ جو کہ شروع ہو جاتا ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بھی، اور پھر اس کے علاوہ عوامی سطح پر یوم آزادی کے نام پر جو غلغپاڑا ہوتا ہے اور جو نان سیریس ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محرک ہے خاص طور پر کہ ان تمام چیزوں کا رد بھی کیا جائے، اور عوام الناس کے سطح پر ایک اویئرنیس، ایک سمجھانے کی بھی ایک کیفیت ہو، اور ہم پاکستان کے رہنے والے اور پاکستان کے قیام کے حوالے سے اس کی جو اصل بنیادیں ہیں اس کو بھی ہم سمجھ سکیں. دیکھیے، سب سے پہلے پاکستان کی ضمن میں ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ پاکستان یہ عطیہ خداوندی، یہ مملکت خدا داد پاکستان، واقعتاً یہ اللہ کی ایک عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اور شب جمعہ کو یہ نعمت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. یعنی مہینوں کا جو سردار ہے رمضان مبارک، اور اس کی قیمتی رات جو ہزار مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا 27ویں شب، اور عید و صبح قرار دیا ہفتے کی عید جمعے کے دن کو شب جمعہ، یہ تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پاکستان کا وجود ہے کہ جو اس نقشے پر وہ ابھرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعتاً مملکت خدا داد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے. اور بہرحال موضوع ہمارا آج کا ہے پاکستان کی سلامتی اور ہماری ذمہ داری. تو بہرحال یہ بھی شے سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی شے کی جو بھی سلامتی ہے اس کا انحصار، اس کی بنیاد کن باتوں پر ہوتی ہے. تو کسی بھی شے کی سلامتی کے لیے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس شے کے قیام کی بنیاد وہ کیا تھی، اسی طرح ساتھ میں اس شے کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی اس کی سلامتی کے حوالے سے بہت بنیادی ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر اس شے کی جو بقا ہے، اس کا جو بھی استحکام ہے، اس کے لیے عملی جد و جہد کیا اس کا تعین کیا گیا، یہ بھی کسی شے کی سلامتی کے لیے بہت اہم نقطہ ہے. اسی طرح سے پھر اس شے کی جو نظریاتی اور جو جغرافیائی جو بھی حدود ہیں، سرحدیں ہیں، ان کا باطل قوتوں سے حفاظت کا کیا اہتمام ہے کہ جو کہ کیا گیا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو بھی کسی شے کی سلامتی کا جو بھی انحصار ہے وہ ان باتوں پر ہوتا. بہرحال یہ ہے کہ 75 سال گزر گئے ہیں پاکستان کے قیام کو، اور یہ 76ویں یوم آزادی ہے جو اتوار کو ہم منانے چلے ہیں، اور 75 سال گزرنے کے بعد آج کی جو نئی نسل ہے اس کو پاکستان کے جو مطلب سمجھائے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر کلام کیا جائے اور نئی نسل کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے کہ بھئی پاکستان کا جو حقیقی مطلب تھا ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں جنہوں نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اور لاکھوں جانے ہیں کہ جو کہ اس پاکستان پر قربان ہوئی ہیں، تو ان کے ذہنوں میں اس پاکستان کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ تو یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ نئی نوجوان نسل کو کہ جو کہ مختلف حرکتوں میں 14 اگست کو ہمارے سامنے آتی ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں جو ہے وہ نوجوان نسل نکل کر باہر الا ماشاء اللہ جو کام انجام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو رفاظ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو عام نظریات پاکستان کے قیام کے حوالے سے وہ عام کیے جا رہے ہیں، الیکٹرانک سوشل میڈیا پر سیکولر عناصر ہیں کہ جو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا یعنی بنیاد فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا نظریات عام کر رہے ہیں، پہلی چیز ان کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جو بھائی معمار پاکستان تھے اور مصور پاکستان تھے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، یہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور نظریہ پاکستان میں اسلام کا کوئی عمل دخل وہ نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ باطل نظریہ ہے کہ جو کہ بڑی شد و مد کے ساتھ جب بھی 14 اگست قریب آتی ہے یوم آزادی، تو پھر یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر یہ سیکولر عناصر جو ہے نا یہ نظریہ فلوٹ کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے دوسرا نظریہ باطل یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو دو قومی نظریے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ علیحدہ ہوئے تھے ہندوؤں سے، تو یہ اس دو قومی نظریے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ دشمن ملک ہندوستان میں بھارت میں کھڑے ہو کر ہمارے ایک سیاستدان نے تو یہ جملے جو ہے وہ کہے تھے، آن ریکارڈ اس کا یہ جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ دا ڈیویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، یعنی یہ جو سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہوئی ہے بر عظیم کی، ہندو الگ اور مسلمان الگ ہو گئے، کئی لاکھوں افراد ہیں کہ جو ادھر سے ادھر ہو گئے، لکیر پار تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو کہ کی گئی، اور یہ لیڈر نے دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر یہ آن ریکارڈ الفاظ ہے کہ جو کہ ادا کیے، اور اس لیڈر کو اب دونوں زمینیں جو ہے وہ میسر نہیں، یہ مغربی ملک میں جو ہے وہ جا کے وہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی شخصیات کو پھر اپنی سرزمین بھی جو ہے وہ میسر نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے نفس سزا ہے کہ جو کہ دی جاتی ہے۔ پھر پاکستان کے آئین کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس اٹارنی جنرل وہ آتا ہے پاکستان کی عدالت میں اور وہ یہ کومنٹ پاس کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نظریات ہیں اصل میں، دراصل یہ ان طبقات کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں کہ جن کی رگوں میں مغربی نظریات اور مغربی جو بھی اقدار ہیں اس کا غلبہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بس ایک سیکولر ملک ہے کہ جو کہ بن جائے، وہ سیکولر ملک کے طور پر پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان باطل نظریات کے حقائق کی روشنی میں ان کا ابطال بھی کیا جائے اور نئی نسل کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ بھئی پاکستان کی بقا اور اس کا استحکام جو ہے وہ کن باتوں پر ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان کے قیام کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو بھی مقصد ہے، یہ واحد ملک ہے، آپ نوٹ کیجئے، یعنی اس کی اہمیت کے حوالے سے تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے آغاز میں کی ہیں کہ یہ عطیہ خدا بندی ہے، 27ویں شب کو شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ساتوں میں یہ عطا کیا۔ اسی طرح سے ایک اور نعمت پاکستان کو جو حاصل ہے کہ دنیا کی یہ 7ویں ایٹمی قوت ہے، اسی طرح سے عالم اسلام کی یہ پہلی ایٹمی قوت ہے، اور ایشیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایشیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کو یہ نعمت بھی ایٹمی قوت کی عطا فرمایا، ایٹمی طاقت اس کو بنایا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی خصوصی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کا جو قیام ہے اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی جس کے قیام کا مقصد ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا تھا، کس کلمے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا، کیا نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، یعنی ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ہندو اور مسلم یہ دو جداگانہ قومیں ہیں، یعنی ہندو جن کو ہم اللہ کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی قرار دیتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہندو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے، تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایک قوم ہو سکتے؟ اور یہ کہ ان کا طرز لباس، ان کا طرز رہائش، ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو تہذیب ہے، یہ ہم سے جدا ہے، بالکل جدا ہے۔ لہٰذا یہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اس نظریے کی جو بھی وضاحت ہے اپنے شعر میں کی، بڑا مارکت عرب شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ یعنی دیگر اقوام جو ہے وہ رنگ نسل جغرافیائی حدود کی بنیاد پر بنتی ہیں، لیکن یہ مسلمان تو ایک یعنی امت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی، ایک اللہ کی ماننے والی۔ اور بہرحال یہ دو قوم نظریہ یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ابھرا تھا، بلکہ یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ دو قوم نظریہ 1400 سال پہلے قرآن مجید جو ہے وہ نقل کرتا ہے، کفر اسلام کو دو جداگانہ حیثیتوں میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے خود قرآن مجید۔ یہ سورہ محمد کی جو ابتدائی دو آیات ہیں اس کا متن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اول اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دی۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے کہ جو کہ کافر لوگ ہیں، کہ جو کہ جن کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ دوسرا گروہ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال جو ہے وہ انجام دیے، نیک اعمال کیے، اعمال صالح انجام دیے، اور وہ ایمان لائے اس پر کہ جو اترا جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی جو بھی سیئات ہیں برائیاں ان سے دور کر دی، اور ان کے اعمال کی جو ہے وہ حال کا کی اصلاح فرما دی۔ لہٰذا یہ دو جداگانہ حیثیتوں میں کفر و اسلام کو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کرتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ کہ یہ دو قومی نظریہ ہمارے سامنے 1400 سال پہلے آتا ہے۔ پھر یہ کہ غور کریں کہ پاکستان کا مطالبہ کرنے والے جو تھے وہ کون تھے؟ نہ ان کی زبان ایک تھی، نہ ثقافت ایک تھی، نہ نسل ایک تھی، نہ رنگ ایک تھا۔ ان کے درمیان واحد جو مشترکہ اساس تھی وہ کیا تھی؟ وہ صرف اور صرف اسلام تھا۔ ابھی آگے بات آ جائے گی کہ کس طرح سے ایک کلمے کی بنیاد پر ہر رنگ، نسل اور ثقافت کے لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ ہاں، البتہ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ پاکستان کے قیام کے لیے جو بر عظیم کے مسلمانوں کا جو اکٹھ ہوا تھا، جو ان کا اتحاد ہوا تھا، اس کا ایک منفی سبب بھی تھا، اور وہ منفی سبب یہ تھا کہ ہندو قوم کا جو بھی تعصب ہے اس کا خوف یہ مسلمانوں کو تھا، یہ ایک منفی سبب تھا۔ یعنی مسلمانوں کو خوف یہ تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان وہ آزاد ہو گیا تو ہندو تو پھر اپنی جو بھی سابقہ ہماری، ہم نے ان پر جو ہے وہ یعنی حکمرانی کی تھی، وہ ہمارے غلام جو وہ رہے تھے۔ لہٰذا یہ اگر یہ متحدہ ہندوستان وجود میں آ گیا تو یہ تو ہندو ہم سے اپنی غلامی کا، ہزار سالہ غلامی کا بدلہ ہے کہ جو کہ لے کے۔ لہٰذا اب یہ ہندو عصبیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب نے ایک اکٹھ کیا، ایک اتحاد کیا، اور اس اتحاد کی جو بھی وحدت تھی اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسلام پر، اسی کے رشتے پر اس سوال تھا۔ یعنی میں آپ کو یاد دلاؤں، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ہے کہ جو کہ بنائی گئی، کس کے مقابلے میں؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مقابلے میں، جو پاکستان کی شدید مخالف تھی۔ لہٰذا یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی، یعنی جو بھی اتحاد اور اکٹھ ہم نے کیا اس کی بنیاد بھی وہ اسلام تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی کے مسلمان نے پاکستان کے بننے میں اپنا ووٹ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہونا، لیکن اس نے پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ ووٹ دی۔ لہٰذا اس کی بنیاد کیا تھی، وہ اسلامی تھی، سارے رنگ نسل کے لوگ جب وہ اکٹھے ہو گئے، تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو بھی تشکیل ہے اس میں فیصلہ کن عامل کی حیثیت وہ اسلام کو جو ہے وہ حاصل تھی. اور بہرحال یہ ہے کہ جیسے کہ ابتدا عرض کیا گیا کہ یہ قیام پاکستان یہ عطیہ خداوندی ہے، کیونکہ پاکستان جب بنا ہے اس وقت اسباب بظاہر جو ہے وہ مخالفانہ تھا. میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے اس کی چند جھلکیاں، یعنی 75 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، لہٰذا وہ چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسباب کتنے مخالف تھے پاکستان کے بننے. یعنی برطانیہ، یعنی انگریز ہم پر حاکم تھا اور یہ کہ بر عظیم پر اس کی حاکمیت تھی. برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی جو مسلمانوں کی شدید دشمن تھی، مخالف تھی. اسی طرح حکومت برطانیہ کا جو بر عظیم پر وائسرائے بیٹھا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کے نہرو خاندان سے بڑے قریبی جو ہے وہ تعلقات تھے. اسی طرح سے پاکستان کی جو مخالف جماعت تھی کانگریس، اس کے پاس، یعنی یہ ایک انتہائی منظم جماعت تھی، دیگر کئی جماعتوں کی اس کو حمایتیں جو ہے وہ حاصل تھی. پھر کانگریس کے پاس ہزاروں تجربہ کار کارکن جو ہے وہ موجود تھے. اسی طرح سے مالو وسائل کی اس کے پاس فراوانی تھی. پھر یہ ہے کہ اس کی پش پر کانگریس کی طاقتور پریس تھا کہ جو کہ موجود تھا. اسی طرح سے انتہائی باصلاحیت لیڈر جو ہے وہ کانگریس کے پاس جو ہے وہ موجود تھے. پھر گاندھی جی، ان کا قول جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، اس نے یہ کہا تھا کہ بھارت ماتا کی تقسیم میری لاش پر جو ہے وہ ہوگی. یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے، لیکن وہ تقسیم ہو کے رہی. اسی طرح ہندو مناسب میں، ملازمتوں میں اور دیگر معاملات میں مسلمانوں سے آگے نکل رہے تھے، اور اتنے آگے نکل رہے تھے کہ ایک مشہور انگریز مصنف ہے، ڈبلیو ہنٹر اس کا نام تھا، اس نے اپنی یعنی تحریر میں یہ بات لکھی کہ اگر تو یہی صورتحال ہندوستان میں مسلمانوں کے حوالے سے رہی تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمان یا تو یعنی ہندوستان کے اندر مزدور فقط رہ جائیں گے، اور یا سرکاری دفاتر میں اگر ہوں گے تو محض چپراسی کے منصب پر جو ہے بس ہوں گے، اس سے آگے جو ہے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو. یہ ڈبلیو ہنٹر نے یہ اپنی یعنی تصنیف میں یہ بات جو ہے وہ لکھی تھی. بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب جمعہ کو، 27ویں شب کو یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا کی. کیوں عطا کی؟ یہ قرآن مجید کی سورت الانعام کی آیت نمبر 165 ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور خاص طور پر زمین میں استخلاف عطا فرماتا ہے، اختیارات دیتا ہے، لہذا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 165 اللہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ کہ جس نے تمہیں زمین میں استخلاف عطا کیا، اختیار بخشا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک کو دوسروں پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی، بلند کیا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ جو بھی اس نے تمہیں نعمت دی ہے آیا تم اس کی ناشکری کرتے ہو یا شکر کی روی اختیار کرتے ہو. بہرحال میں عرض کروں گا آگے کہ پاکستان عطیہ ہمیں ملا اللہ کی طرف سے، ہماری آزمائش تھی، ہم نے جو وعدے کیے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر ہم اس پاکستان کے بننے کے بعد ان وعدوں پر کتنے کاربند رہے اور ہم نے کیا کچھ کیا، یہ ابھی بات آگے جو ہے وہ آ جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو باطل نظریات سیکولر عناصر کی طرف سے مصور پاکستان اور معمار پاکستان، ان کے حوالے سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے، انتہائی یعنی غیر منصفانہ بات، اور ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں ان سے بالکل آنکھیں بند کرنے کے مترادف یہ باتیں ہیں. حالانکہ آپ ریکارڈ پر دیکھیں گے تو مصور پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا، معمار پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا، اس میں تو آپ کو اسلام ہے اسلام جب وہ نظر آتا ہے. میں چند بہت اختصار کے ساتھ، مصور پاکستان کون ہے؟ علامہ اقبال ہے. بنیادی طور پر کون ہے؟ شاعر ہے. اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلام کی تکرار جو کی ہے علامہ اقبال مرحوم نے، آپ چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. مصور پاکستان علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا جو سبب جو ہے وہ بتایا، وہ قرآن مجید سے دوری کو قرار دی. بہت ہی مشہور جواب شکوا کا وہ شعر ہے، کئی دفعہ بیانات میں وہ شعر پڑھا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یعنی مسلمانوں کے زوال کا سبب کوئی اکنامک کرائسس نہیں بتایا مصور پاکستان کہ بھئی یہ معاشی کرائسس آ گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہے کہ جو کہ ایک طوطے کی طرح رٹا ہے کہ جو کہ آج کل سیاست دانوں نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. بھئی اسلام اور قرآن سے دوری کی وجہ سے آج تم ذلت اور محتاجی کا جو بھی ایک شخص یعنی ایک تصویر بنے ہو پوری دنیا میں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کو تم نے ترکی. اسی طرح سے مسلمانوں میں ایک احساس ضیا پیدا کیا علامہ اقبال مرحوم، خاص طور پر 1924 یہ رہی سہی جو بھی خلافت عثمانیہ تھی اس کی تنسیخ ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، تو ایک احساس ضیا پیدا کر رہے ہیں علامہ اقبال اپنے شعر میں کہ چاہ کرتی ترک نادا نے خلافت کی قبا، ساقی مسلم کی دے اوروں کی عیاری بھی دے. یعنی کمال اتاترک نے کس طرح سے ایک سیکولر ملک کی جو ہے پھر بنیاد رکھی ترکی، اذانوں پر پابندی ہو گئی، اسلام کا نام جو ہے وہ اس ملک میں پھر یعنی ایک گالی بن گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ چاہ کرتی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دے اوروں کی عیاری بھی دے. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک جوش عمل علامہ اقبال مرحوم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی اسلاف کا قلب و جگر کیا تھا کہ انہوں نے وہ خلافت کا نظام ہے کہ جو کہ قائم کیا، تمہیں بھی خلافت کی بنیاد وہ رکھنی ہوگی، اسی پر اپنی پوری حکمرانی اس کو استوار کرنا ہوگا. پھر مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی کے اندھیرے آ رہے تھے، لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ مایوسی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں علامہ اقبال مسلمانوں کو اور اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. بڑے ہی وہ پیارے اشعار ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئے نہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحش. یہ اسلام کے مبشر بن کر جو ہے وہ، اب یہ پیشن گوئیاں تھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کی ترجمانی علامہ اقبال مرحوم نے فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر اسلام کا جو وہ غلبہ ہوگا، اسی کی بشارت علامہ اقبال نے دی اپنے اشعار. پھر مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ مغرب کا ایک رنگ تھا کہ جو کہ چڑھ رہا تھا مسلمانوں پر، ایک مروبیت جو ہے وہ چھا رہی تھی، لہذا خود اعتمادی پیدا کی اور فکر مغرب پر جو ہے وہ کڑی جو ہے وہ تنقید کی اقبال نے اپنے اشعار میں. انہوں نے کہا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کب عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یعنی کیا پتے کی بات کی ہے اپنے شعر میں. آج ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں، ننگی تہذیب، یعنی وہاں پر فیملی سسٹم بالکل تباہ برباد ہو چکا ہے، وہاں پر نکاح کا کوئی تصور نہیں. بل کلنٹن ایکس پریزیڈنٹ وہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر آن ریکارڈ کہ ہماری آبادی امریکہ کی وہ ناجائز بچوں پر عنقریب مشتمل ہوگی، لہذا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. عورت کو باہر نکالا، اس کو کم سے کم کپڑوں پر لے کر آیا، ننگی تہذیب، اور وہاں پر یعنی اب فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، اولڈ ہاؤسز میں والدین کو پھینک آتے ہیں، اور یہ ہے کہ شادی کا کوئی تصور نہیں، اور اسی ننگی تہذیب کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اس ماحول میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، انہیل کر رہے ہیں. تو یہ وہ مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان تھا. پھر 1930 علامہ اقبال مرحوم میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے الہ آباد میں، اور یہ بڑا تاریخی یعنی اجلاس تھا، اور تاریخی خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال مرحوم نے، انہیں کی زیر صدارت ہوا تھا، اور پاکستان کے قیام کی بشارت کے الفاظ میں دیتے ہیں علامہ اقبال مرحوم. ان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ امہانگ کر سکے، اس کو نافذ کر سکے. یہ الہ آباد کے یعنی صدارتی جلسے میں صدارت خود کر رہے ہیں اور یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ جو کیا ادا کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے وہ اسلام کے نفاذ کا تصور کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ ہے کہ جو کہ پھر پیش کیا ہے، اندر انہیل کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہندو خوف کے پیش نظر مسلمانوں کے حقوق کا صرف ایک تحفظ تھا مسلم لیگ کے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مسلم لیگ تو آغاز میں 1906 میں وجود میں آئی، اس وقت تو یہ نوابوں اور وڈیروں کی یعنی ایک جماعت تھی، اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. لیکن 1930 کے اس صدارتی خطاب نے جو کہ ایک بڑا مارکت الارا علامہ اقبال مرحوم نے پیش کیا، اب مسلم لیگ اس سے آگے بڑھ کر ایک عوامی جماعت ہے کہ جو کہ وجود میں آتی ہے اور پھر ہمیں اس کے ذریعے سے ایک آزادی جیسی نعمت جو ہے وہ حاصل ہوتی. تو یہ تو ہم میں نے آپ کے سامنے مصور پاکستان علامہ اقبال کا جو نظریہ پاکستان تھا، اب آپ خود سوچیں آپ کی شاعری میں یہ سیکولر پاکستان نظر آتا ہے یا اسلام کی بنیاد پر وہ پاکستان نظر آتا ہے؟ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے. اسی طرح معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بھی نظریہ پاکستان وہ بھی دیکھ لیں آ جاتا ہے، وہ بھی سیکولر پاکستان چاہتے تھے. یعنی ریکارڈ پر باتیں 1937 سے لے کر 1947 کتنے سال بنتے ہیں؟ 10 سال بنتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کی جو تکرار ہے ان 10 سالوں میں 100 کوٹیشنز ہیں کم و بیش، 100 کوٹیشنز آن ریکارڈ کہ جس میں تکرار کی ہے اسلام کی. پھر ان 10 سالوں کے بعد یعنی پاکستان وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد بھی 40 کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں، کہ جس میں انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا قانون، ہمارا نظام، بلکہ ہماری ہر شے وہ اسلام کے مطابق ہو. اب میں چند شے سرخیاں آپ کو یعنی بتاتا ہوں، کوٹیشنز بتاتا ہوں علامہ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی. 6 جون 1938 کو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا. اسی طرح 22 نومبر 1938 کو قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل 1938 یہ اسٹار آف انڈیا کو انٹرویو دیا اور کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ عالمی ہے، گلوبل ہے. یعنی یہ اسلام وہ کسی ایک محدود خطے تک نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو پوری دنیا میں اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ ملت اسلامیہ عالمی. اسی طرح 7 اگست 1938 کو علامہ یعنی قائد اعظم کے حوالے سے بھی بڑی باتیں بنائیں گے کہ وہ خود ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ بالکل سیکولر تھے. نہیں، خود فرما رہے ہیں اپنے متعلق یہ 7 اگست 1938 کو کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں. پھر 14 نومبر 1939 کو فرماتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ. اب دیکھیں یہ کس آیت کی ترجمانی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا فرشتوں سے ازل میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا. تو اللہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ تو محکوم ہے، اللہ کا نائب ہے. پھر ٹائمز آف لندن کو انٹرویو دیا 9 مارچ 1940 اور دو قومی نظریہ پیش کیا. کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قوم ہیں. 26 مارچ 1940 کو کہتے ہیں قائد اعظم کہ میرا پیغام وہ قرآن ہے. یہ کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ اور یہ میں نے عرض کیا کہ 150 کم و بیش یہ کوٹیشنز قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد، یہ علامہ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی آن ریکارڈ. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا جو یہ سیکولر طبقہ ہے وہ 11 اگست 1947 فقط ایک تقریر، اس کو بنیاد بنا کر من مانی تعویلات ہیں کہ جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جو 11 اگست کی جو تقریر ہے فقط ایک، یعنی 150 کے مقابلے میں ایک تقریر کو لیا گیا اور یہ ہے کہ باتیں بنائیں گے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے. اور تحقیق پر یہ پتا چلا کہ عدلیہ کا ایک سابقہ سیکولر منصب دار، اس نے خیانت کی اور قائد اعظم کی تقاریر اس تقریر میں اپنی طرف سے بعض جملوں کا اضافہ کیا اور برٹش لائبریری میں قائد اعظم کی تمام تقاریر موجود ہیں، وہ الفاظ جو ہے وہ تحقیق کرنے پر وہ ثابت ہی نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ سیکولر طبقہ جو ہے وہ اس تقریر کو بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے کہ پاکستان تو سیکولر دیکھنا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. یعنی بات سیدھی سی ہے کہ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی سیکولر پاکستان ہم دیکھنا چاہتے تھے تو سیکولر بھارت سے الگ کیوں ہوئے؟ تاریخ کی اس اتنی بڑی انسانی ہجرت کیوں عمل میں آئی؟ لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیاں ہیں جو کہ دی گئی ہیں، ہماری خواتین کی یعنی عزت اور عصمت ہے کہ جو کہ لٹی، بچوں کو نیزوں پر جو ہے وہ اٹھایا گیا. لہٰذا یہ کیوں کیا گیا، یہ کیوں یہ خونی لکیر جو ہے وہ کراس کی گئی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ مستفوی دیش کے قیام کے لیے جو یہ ساری قربانیاں ہیں کہ جو کہ دی گئی ہیں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی مغرب کی لا دینی جمہوریت پر اتنا جو ہے وہ فریفتہ ہے اور وہاں کی جو مادر پدر آزادی ہے اس کی حسرت میں جو ہے وہ مرا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہاں پاکستان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی مغربی ملک میں اپنا ٹھکانہ جا کے تلاش کرے، وہیں پر جا کے جو ہے وہ مرے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے. لیکن یہ پاکستان تو بنا ہے خالص اسلام کے نام، یہاں پر جو ہے وہ کوئی لادینیت کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ قائد اعظم نے، یعنی جب یہ سیکولر عناصر کی طرف سے یہ اس طرح کے خلاف واقع باتیں ہونے لگیں، تو 1948 25 جنوری یہ کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں قائد اعظم کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح سے 1300 سال قبل یعنی وہ قابل عمل تھا، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے. لہذا ان تمام سیکولر عناصر پر کڑی تنقید ہے کہ جو کہ اس تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی. پھر اسے آگے بڑھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ قائد اعظم نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے ان کے ذاتی مالش تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، بہت قریب تھے اور وہی آخری دنوں میں ان کے قریب رہے. لہذا انہوں نے جو ہے وہ فرمایا 3 دن پہلے، اور یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی جو یہ الفاظ ہیں، یہ روز نامہ جنگ آپ نوٹ کریں، 11 ستمبر 1988 ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یہ کوٹیشنز، یہ الفاظ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 دن پہلے اپنی وفات سے اپنے ان ذاتی معالج کو یہ الفاظ جو ہے وہ کہے تھے، اور یہ یعنی شائع کیے جنگ اخبار 11 ستمبر 1988 کو. ڈاکٹر ریاض علی شاہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 دن پہلے وفات سے کہ تم جانتے ہو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے، یعنی جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا، اور یہ کام مشکل تھا، میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اور میرا ایمان ہے، یہ انڈر لائن کرنے والے الفاظ ہیں، بہت ہی اہم ہیں. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں، یعنی خلافت راشدہ ان کے نزدیک وہ آئیڈیل نظام تھا، اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت وہ دے. یہ ہے وہ کوٹیشن کہ جو کہ 11 ستمبر 1988 کو جنگ اخبار میں شائع ہوتی ہے، ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یہ یعنی نصیحت کے جو کہ ان کو قائد اعظم نے فرمائی تھی. بہرحال یہ ہے کہ پھر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے 12 مارچ 1949 کو قرارداد پاکستان، یعنی قرارداد مقاصد، یہ پاکستان کا اساسی دستور وہ متعین ہوتا ہے. اور لازم بات ہے کہ یہ دستور ساز جو اسمبلی تھی، پہلی دستور ساز اسمبلی قیام پاکستان کے بعد، یہ منظور کرتی ہے، یہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، دستور بنتا ہے پاکستان کا. اور اس دستور ساز اسمبلی کے جو بھی ارکان تھے وہ کون تھے؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقاء کار پر اکثریت تھی کہ جو کہ مشتمل تھی، یعنی وزیر اعظم جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے کہ جو قائد اعظم کے دست راست تھے. انہوں نے قرارداد مقاصد کا جو مسودہ پیش کیا پہلی دستور ساز اسمبلی میں، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت خداداد پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً یہ ملک ہے کہ جو کہ عطا فرمایا، اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے لہذا اب یہ قرارداد مقاصد میں کیا طے ہو رہا ہے پہلی دستور ساز اسمبلی میں، اور کون پیش کر رہا ہے یہ مسودہ؟ لیاقت علی خان مرحوم وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ اس مملکت میں اصول جمہوریت اور حریت، مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح ملحوظ رکھا جائے، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ متعین کرے، اور اس کے مطابق اپنی ترتیب ہے کہ جو کہ وہ قائم کرے۔ یہ ہے وہ الفاظ کے جو کہ قرارداد مقاصد میں پہلی دستور ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان صاحب نے یہ مسودہ جو ہے وہ پیش کیا۔ لیکن اب یہ تو باتیں ہو گئی نا کہ جو سیکولر عناصر کی طرف سے مصور پاکستان، معمار پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں بنائی جاتی ہیں، نظریات الگ پیش کیے جاتے ہیں، اب ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ یعنی ہمیں آزادی تو نصیب ہو گئی، پاکستان ایک آزاد ملک ہمیں نصیب ہو گیا، لیکن ہماری آزادی کی کیفیت بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک شاعر نے بڑا پیارا وہ شعر کہا ہے کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے، یعنی اس طرح سے ہم آزاد ہو گئے کہ جیسے یعنی صحن سے جو ہے وہ پنجرا، وہ کمرے سے پنجرا صحن میں رکھ دیا جائے، بس اس طرح کی آزادی ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل ہو گئی۔ یعنی طرز عمل پر ذرا غور کریں ہم اپنے کہ ہمارا کلچر، ہمارا طرز لباس، طرز رہائش وہ کس سے میچ کرتا ہے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتا ہے الا ماشاء اللہ، یا ہماری جو بھی رہائش ہے، طرز لباس ہے، وہ یہود اور ہنود کی طرح ہے؟ اکثریت کا معاملہ آپ دیکھیں، جب اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اسی طرح سے پھر ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کی جو سالمیت کے خلاف اقدامات جو کیے ہیں اس کی بھی میں صرف جھلکیں آپ کے سامنے رکھوں، نظریہ پاکستان سے ہم منرف ہو گئے، ہم نے پوری دنیا کو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا اور خود جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب تھا؟ کہ بھئی ہم ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر حاکم کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، ہم معقوم ہوں گے، جو اللہ حکم دے گا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست جو ہے اس میں اللہ کی چلے گی اور ہم جو ہے وہ اس کے فرما بردار ہوں گے، ہم معقوم ہوں گے، یہ مطلب تھا نا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب آپ دیکھیں کس طرح سے جب جیسے پاکستان وجود میں آ گیا، اب آزادی کے نام پر اب یہ رنگ ڈھنگ ہے آزادی منانے کے، آپ خود سوچیں ہوائی فائرنگ ہو رہی، دو دن کے بعد آپ خود پورے پاکستان کا حلیہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنیں گے، یہ ہوائی فائرنگ، یہ بھنگڑے، یہ موسیقی مخلوط محافل، اور یہ سیلفی کلچر، یہ فیس پینٹنگز، یہ ون ویلنگ، یعنی نوجوانوں کی کیفیت تو آپ دیکھیں نا کہ یہ یعنی یوم آزادی کے موقع پر کیا ہوتی، طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ 6 لاکھ انسان پاکستان کے بننے میں ذبح ہوئے ہیں، کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں جو ہے وہ لٹی ہیں، کتنے بچوں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، روز قیامت جو ہے یہ سب لوگ جو ہے وہ استغاثہ لے کر اگر کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی جواب ہم دے سکیں گے جو اس طرح سے ہوائی فائرنگ اور بھنگڑے کر کے یوم آزادی مناتے ہیں؟ یعنی کوئی یعنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حضور اور یہ 6 لاکھ جو ذبح ہوئے، اتنی قربانیاں دی، ان کو ہم فیس کر سکیں روز قیامت؟ اتنی ضرورت ہے ہمارے اندر تو کون جواب دے گا؟ یہ سوچنا چاہیے، نئی نسل جو ہے وہ کس کے بچے؟ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہے، ہمیں جو ہے یہ ساری باتیں ان کو بتانی۔ پھر پاکستان کی سیاست کو ہم دیکھیں اور حکومت کا جو بھی حال دیکھیں، سیکولرزم کا رنگ ہے کہ جو کہ چھایا ہوا ہے، اور اسلام اگر ہے تو صرف تبرکن ہے، یعنی عیدین پر جو ہے وہ آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ تصاویر جو ہے وہ آ جائیں گی اخبارات میں کہ بھئی وزیر اعظم نے فلاں جگہ جو ہے وہ نماز عید ادا کی اور صدر صاحب نے فلاں جگہ پر نماز عید ادا کی، ورنہ سیکولرزم پوری یعنی حکومت حکمرانوں پر، سیاست پر جب وہ چھایا ہوا، پھر قرارداد مقاصد وہ پاس ہوتا ہے لیکن قرارداد مقاصد کو دستور میں فوقیت نہیں دی جاتی. بھائی لکھ تو دیا گیا کہ کوئی قانون سازی پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، ایک دفعہ یہ ہے، باقی ساری دفاع بھی اس کے بالکل مد مقابل ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دفاع کو تمام دفاع پر ابھی کیا جاتا، نہیں کیا گیا. پھر سود کے بارے میں جو یو ٹرن ہم نے لیے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم سب پڑھ رہے ہیں نا قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہم گزرے ہیں، حدیث سے بھی ہم گزرے ہیں. سود کی شناخت کے حوالے سے سورہ بقرہ کیا کہہ رہی ہے؟ فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف. اور یہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ تباہی تباہی ہوتی ہے، جنگ کے معنی تباہی تباہی. اور ہم سود کا نظام جاری کر کے، اور محنتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی یعنی اس درد رکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی اسلامی خاکہ بنانے کے حوالے سے، اس اسلامی ریاست کو سود سے پاک کرنے کے حوالے سے. پہلے بھی جو ہے وہ سود کے خلاف جو شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ ہے اس کو کالا نم قرار دے دیا گیا، پھر اس رمضان مبارک میں پھر تاریخ ساز فیصلہ شریعت اپیلنٹ بینچ دیتی ہے سود کے خلاف. لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے اس گورنمنٹ نے پھر چند بینکوں کو استعمال کر کے اپیلیں اس کے خلاف دائر کر دی اور پھر معاملہ جو ہے وہ لٹکا دیا. تو یہ تو اس وقت حال ہے ہمارا، کس طرح سے ہم یو ٹرن لے رہے ہیں قیام پاکستان کے بعد. پھر پوری قوم کی سالمیت اور معیشت کو داؤ پر لگا کر جو سیاست کا گندا کھیل اس وقت کیا لگا، معذرت کے ساتھ، کس طرح سے رمضان مبارک کی ان عظیم ساتوں میں کالم گلوچ اور جو بھی طرز کلام ہے ذرا آپ اس کو نوٹ فرمائیں، کس طرح سے گندا سیاسی کھیل وہ کھیلا گیا. یعنی بکاؤ مال، یعنی جو ہمارے وزرا ہیں ایک استبل میں جو ہے وہ بندے ہیں تو پھر کروڑ روپیہ دے کر، ڈیڑھ کروڑ روپیہ دے کر دوسرے استعمال میں باندھ دیا گیا. اس طرح کا جو ہے وہ کھیل گھناؤنا سیاست پر، وہ یہ پوری سالمیت داؤ پر لگ رہی، معیشت داؤ پر لگ رہی، عوام اور فوج کو جو ہے وہ مد مقابل کھڑا کر دیا گیا. اور یہ کہ بس اپنی کرسی سیٹ بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، معیشت جائے بھاڑ میں، جو جاتا ہے بھاڑ میں جائے، لیکن ہماری سیٹ جو ہے وہ بچ جانی چاہیے. پھر 9/11 کے واقعے کے بعد تو امریکہ کی غلامی ہم نے اختیار کی، اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے بے وفائی کی، افغان طالبان افغانستان وہ تو سرخرو ہو گئے 20 سال کے بعد، لیکن اور پھر اتنی مشکل سے ہم امریکہ کی اس برائی کی جنگ سے ہم باہر آئے تھے. لیکن آپ ابھی آپ دیکھیں اس حکومت نے دوبارہ سے جو ہے وہ امریکی غلامی اختیار کر کے اب دوبارہ سے ہوائی اڈے ہیں کہ جو کہ فراہم کرنا شروع کر دیے، ڈرون ہیں کہ جو کہ اب دوبارہ سے افغانستان میں وہ کرائے جا رہے ہیں. مطلب ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری تو جغرافیائی سرحدیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر تعلیمی نصاب کا کیا کہیں؟ اسلام کو کھرچ کھرچ کر اسلامی نصاب سے جو وہ نکالا جا رہا ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی نصاب بنانے والے ہیں وہ اسلام سے بغض اور دشمنی ہے کہ جو کہ رکھتے، بہانوں بہانوں سے جو ہے وہ اسلام کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. پھر داڑھی کیا، ٹوپی کیا، جو بھی دینی شاعر ہیں کھلے عام اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسنت سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈیز ہیں کہ جو کہ بنائے جا رہے ہیں. یعنی بے حیائی عوام کیا، حکمران کیا، ہر جگہ پر بے حیائی عام. ہورڈنگز آپ دیکھیں بڑے بڑے تو اس میں نیم برہنہ تصویریں وہ لگائی گئیں. یہ وہ پاکستان تھا کہ جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا؟ یہ وہ غداریاں کہ جو کہ ہم نے کی ہیں قیام پاکستان کے بعد؟ اور لازم آتے ہم نے وعدے کیے تھے نا اللہ سے کہ ایک اللہ ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم اسلام کو قائم کر سکے اور اسلام کے ماضی میں جو داغ دھبے لگ گئے اس کو ہم مٹا سکیں، صحیح تصویر جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کی وہ دکھا سکے. یہ وعدے کیے تھے. لیکن جب وعدہ خلافی کی تو اس کی پھر سزائیں کیا آئیں اللہ کی طرف سے؟ پہلی سزا یہ آئی کہ 1971 میں کیا الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کی عظیم ترین جو ہے وہ حزیمت تھی مسلمانوں کے لیے. اندرا گاندھی کو یہ موقع ملا کہنے کا، اس نے یہ کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں جو ہے وہ غرق کر دیا، اسے یہ موقع ملا تھا. پھر مزید اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ وی ہیو ایونجڈ اور تھاؤزنڈز ایئر ڈیفیٹ، کہ ہم نے جو ہزار سالہ جو بھی ہماری شکست ہے اس کا بدلہ ہم نے مسلمانوں سے لے لیا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ کر کے. اور بقیہ پاکستان بھی آپ دیکھیں، یعنی مشرقی پاکستان تو وہ الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان نام رکھنا پسند نہیں کیا، یعنی بنگلہ دیش لسانی بنیاد پر وہ ملک ہے کہ جو کہ موجود اتنی نفرت، اور بقیہ جو بھی پاکستان ابھی بھی ہے وہ بھی خطرات، بلوچستان الگ ہونے کی جو ہے وہ پر تول رہا ہے، اور یعنی رنگ کی بنیاد پر جن کو سب ہم نے سائیڈ لائن کر کے اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا، اب قیام پاکستان کے بعد اب وہ ساری چیزیں ہیں، رنگ نسل مسلک کی بنیادوں پر تفرقات، وہ سارے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زور و شور سے اوپر ہمارے سامنے. بہرحال یہ ہے کہ وعدہ خلافی کا پھر اگلی جو سزا ہے وہ منافقت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کے اندر منافقت ہے کہ جو کہ ڈال دیتا، لہٰذا دستوری منافقت بھی آپ کو نظر آئے گی. قرارداد مقاصد میں یہ چھک میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کوئی قانون سازی پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن کوئی قانون آپ مجھے اٹھا کے دکھا دیں کہ جو کہ اسلام پر اس کا قیام ہو، کوئی ایک دکھا دیں، یہ دستوری منافقت. اسی طرح سے چار نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائے منافق کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالا گلوچ پر اتر آئے. یہ چاروں نشانی آپ دیکھیں منافقت کی، وہ مین بان ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بھی شہری ہیں باسی ہیں الا ماشاءاللہ وہ اکثریت کے اندر موجود ہیں. یہ ہے سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو بہرحال آخری بات یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد وہ اسلام کی سوا کوئی نہیں، اس پاکستان کی جو بقا ہے اس کی سلامتی وہ سوائے اسلام کے کسی اور شے میں ممکن نہیں. یہ بنیادی بات ہے کہ جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں نے ابتدا تلاوت کی، اللہ تعالیٰ بھی سلامتی کا گھر اس کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، فرمایا کہ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ صراط مستقیم کے جو سلامتی کے گھر کی طرف جب وہ لے جانے والا ہے. سلامتی کا گھر کیا ہے کہ بھئی تم نے اللہ کو مانا ہے نا، اللہ کے نام پر تم نے پاکستان بنایا تھا، تو لہٰذا اس کے احکامات کو نافذ کرو، اس کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، یہ کام ہمیں کرنا ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اولین ذمہ داری سب سے پہلے کہ ہم انفرادی اعتبار سے جو بھی ہم سے کوتاہیاں وعدے خلافیاں ہوئی ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے نا، تو ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، ہم اس کی جناب میں توبہ تو کریں نا، موت سے پہلے پہلے یہ وقت ہے کہ توبہ کرنے کا جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. پھر قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کریں، یہ ہمارا آئین ہے قرآن مجید، قائد اعظم نے بھی فرمایا، علامہ اقبال نے بھی اسی کی قوالی ہے مستقل تکرار کی، قرآن مجید قرآن مجید رجوع الی القرآن، اس کی طرف ہم پلٹیں. اور پھر لازمات ہیں، انفرادی توبہ سے فقط کام نہیں چلے گا، یعنی دنیا میں عذاب سے بچنے کے لیے انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ بھی بہت ضروری، کیونکہ اقبال کہتا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. لہذا یہ ہے کہ یہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اجتماعی توبہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسی اجتماعیت میں، کسی ایسی تحریک میں شامل ہوں جو منظم انداز سے نفاذ اسلام کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. پھر لوگوں میں حالات کی جو بھی خرابی اس وقت ہے، اس کا شعور اور اس کا احساس زیاں جو ہے وہ بیدار کر رہی ہو، اس کے اندر پیدا کر رہی ہو، پھر ساتھ ساتھ حکومت وقت سے ہمدردانہ انداز میں اسلامی جو بھی شاعر ہیں اس کے فروغ کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کے نفاذ کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہی ہو، اور وہ اجتماعیت اور تحریک ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام بھی یہ کر رہی ہو کہ اپنی افرادی قوت کو بڑھا کر ایک پریشر گروپ جو ہے وہ تشکیل دے، تاکہ یہ ہے کہ مناسب تعداد کی جب فراہمی ہو جائے تو حکومت پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ بھئی تم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس کی سالمیت اسلام پر ہے، لہذا جو بھی اس کی سالمیت کے خلاف جو بھی اقدامات ہیں اسے باز رہا جائے. اور پھر بالآخر یعنی پر امن احتجاج کے ذریعے سے اس فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے، اور یہ پر امن منظم احتجاج جو اللہ تعالیٰ غریب مالک رحمت کرے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں تکرار کے ساتھ یہ بات کہتے رہے، آج علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اسی بات پر پہنچا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب پیغام پاکستان کی جو یعنی وہ تقریر آدھے گھنٹے کی یوٹیوب پر موجود ہے، لہٰذا یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں یہی بات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام چاہیے تو پر امن منظم احتجاجی تحریک کے ذریعے سے یہ کام ہے کہ جو کہ ممکن ہے۔ اور یہ یعنی ڈاکٹر صاحب احمد جو ہے وہ کئی سالوں سے یہ پیغام ہے کہ جو کہ امت کو وہ دے رہے تھے اپنی زندگی میں، ان کی تحریروں میں یہ باتیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اجتماعی اور انفرادی توبہ ہمیں کرنی ہے، اور اگر انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی مراد کیا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کی مدد۔ یہ دین آیا تھا غالب ہونے کے لیے، اس وقت پوری دنیا میں مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اس دین کے ماننے والوں، میری اور آپ کی، اپنی اپنی حیثیتوں۔ تو اللہ کی مدد آئے گی کہ جب ہم اللہ کے دین کی، اس کے غلبے کی کوشش کریں گے، اور اللہ فرما رہا ہے وہ ثبت اقدامکم، وہ تمہارے قدموں کو جو ہے وہ جما دے گا، ثابت قدمی دشمن کے مقابلے میں عطا کرے گا۔ اور بہرحال یہی وہ فکر ہے کہ جو ہمیں دینی چاہیے امت مسلمہ کو، جہاں جہاں ہماری بیٹھک ہو۔ ہم بہت ساری باتیں سیاسی لحاظ سے کر جاتے ہیں، وہ تو مشہور اب یہ ہے کہ کوئی دہی لینے جاتا ہے تو پورا ایک سیاست دان بن کر جو ہے وہ لوٹتا ہے، کالم نویز بن کر جو ہے وہ لوٹ رہا ہوتا ہے، اتنی جو ہے وہ سیاست میں باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بھائی یہ فکر ہے کہ جو کہ ہمیں اپنے لوگوں کو دینی ہے، پاکستانیوں کو دینی ہے، مسلمانوں کو دینی ہے۔ بہت ہی پیارے اشعار ہیں، کسی نے خوب کہا کہ وطن کی فکر کر نادہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، چھپا کے آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، اور انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، اور یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس مملکت خدادات پاکستان کو پاکستان یعنی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ان کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس کی نظریاتی اور جغرافیائی جو بھی سرحدیں ہیں اس کا ہمیں محافظ بنائے، اور اس مملکت خدادات پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست اور اسلام کا گہوارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تو بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ باتیں کہی ہیں، تفصیل کے ساتھ جو بھی پاکستان کی سالمیت ہے اور اس کے بننے میں جو بھی نظریات تھے ہمارے بزرگوں کے، دو کتابوں کا ایک سیٹ یہاں پر موجود ہے، بہت ہی یہ قیمتی مواد ہے، پیسوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ اپنے مواد کے لحاظ سے بڑا قیمتی ہے، اس کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ یہ ڈاکٹر اسرائیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں کتابچے ہیں، ایک کا موضوع ہے موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اسلام اور پاکستان کا مستقبل، اور دوسرا کتابچہ ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ تو چند باتیں تو اختصار کے ساتھ اس میں ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ دونوں کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گی، یہ ضرور یہاں پر حاصل کر لیجئے۔ کل خواتین کا جو ماہانہ درس ہے ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو شام 4 سے 5 بجے، یہ خواتین کا درس قرآن اکیڈمی برابر میں ہوتا ہے، تو یہی موضوع انشاءاللہ خواتین میں ہوگا، پاکستان کی سلامتی اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اپنی خواتین کو اس میں ضرور بھیجیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔